العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته وفطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صلوات. آج کل جو ایک مسئلہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے، ابتدا میں اس کی ایک وضاحت کر دوں تاکہ اگر آپ حضرات بھی میرے اس مسئلے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوں تو یہ واضح رہے کہ یہ ہوا کیسے. اور وہ یہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر اس انداز کی مجالس، یعنی کوئی مخصوص تاریخ کی وجہ سے تمام مجالس کا عنوان اور موضوع جب ایک ہو جائے، تو بعض اوقات یہاں کی بات جو نامکمل رہتی ہے، خیال نہیں رہتا کہ یہاں پڑھی گئی، اسے میں دوسری مجلس میں مکمل کرتا ہوں. وہاں کا مجمع حیران پریشان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا آدھی بات کیا کہی جا رہی، اور وہاں کی بات یہاں مکمل کر دیتا ہوں. یہاں کا مجمع تو خیر حیران و پریشان ہونے کا عادی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار یہ مکس اپ ہو جائے گا. اور چونکہ دنیا میں جہاں پر بھی یہ تیسرا عشرا یا خمسہ میں پڑھ رہا ہوں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کسی اور موضوع پہ گفتگو کروں. میرا عنوان، میری گفتگو صرف اور صرف اپنے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، خمسہ سجادیہ یا عشرہ سجادیہ، وہ ان تاریخوں کا نام ہے. اور اتنی جو بات میں نے کہی وہ ایک جملے کی وجہ سے، یا مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ جملہ میں نے کل یہاں پڑھا تھا یا اس کے بعد حسینیہ زہرا کی مجلس میں، لیکن یہاں پڑھاؤ کہ وہاں پڑھاؤ، آج جمعہ کا دن بھی ہے. گرچہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جمعہ ختم ہو کے ہفتہ شروع ہو چکا، لیکن عرفی اعتبار سے جمعہ کا دن بھی ہے، اور 21 سے 25 محرم کی درمیانی تاریخیں بھی ہیں. چنانچہ ان دو کو ملاتے ہوئے آنے والے امام کی غالباً سب سے زیادہ تیاریاں اسی امام معصوم نے کروائی کہ جس کی شہادت کی مناسبت سے یہ چار دن کے لیے مجھے یہاں آ کے ثواب حاصل کرنے کا موقع ملا. جمعہ کا دن، جمعہ کا دن ہر سال کا ہر جمعہ اس موقع پر افسوس کرنے کا دن ہوتا، اس موقع پر یعنی ظہور امام کا جو ٹائم بتایا گیا فجر کے بعد وہ گزر گیا. اب افسوس، ایک جمعہ اور چلا گیا، ایک ہفتہ اور تاخیر ہو گئی، کیوں نہیں آ سکے امام؟ کہاں پہ کوئی کوتاہی یا غلطی ہم سے ہو رہی ہے؟ جمعہ کا یہ وقت اپنا اسسمنٹ کرنے اور اپنی غلطیوں کو یاد کرنے کا دن، اور جب غلطیاں یاد کی جائیں گی تو علی ابن مخزیار کوفی کی یہ روایت تو یقیناً ہمارے سامنے آئے گی، اور پھر ہم اس روایت کو اپنے چوتھے امام کی سیرت سے ملائیں گے. مگر اس مختصر سی تمہید کے بعد پہلے کل رات کے جملے کو کل رات کے آخری نقطے کو مکمل کیا جائے. نیکی، عبادت، ثواب، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان کی ایک ذمہ داری یہ قرار دی گئی کہ وہ اسے خالی اپنی حد تک محدود نہ رکھے، اس میں دوسروں کو شریک کرے، چاہے ذرا سخت الفاظ میں. لیکن میں نے بہت ہی اچھے اور نرم الفاظ میں یہ بات کہی، خود غرض نہ بنو، سیلفش نہ بنو، ثواب اور عبادت میں جتنے زیادہ لوگوں کو شریک کر سکتے ہو. یہ ہمارے یہاں عیسیٰ علیہ السلام میں مثلا سورہ فاتحہ کے حوالے سے آتا، سارے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھے، کیونکہ ثواب تو وہ چیز، اگر دو آدمیوں میں آپ دیں گے تو تقسیم نہیں ہوگی، ضرب ہوگی، ڈبل ثواب ملے گا اس کو بھی اور اس کو بھی. تو اب ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ، ایک فاتحہ آپ نے ایک مرحوم کے لیے پڑھا، ایک کو ثواب ملا، ایک فاتحہ آپ نے 70 مرحومین کے لیے پڑھا، فاتحہ کا ثواب 70 گنا ہو کے ہر ایک کو اس طرح ملے گا کہ کسی کے ثواب میں کمی نہیں آنے پائے گی. نیکی میں دوسروں کو شریک کرو. یہ سورہ فاتحہ اور ایصال ثواب اور اس تلاوت قرآن، اس حوالے سے تو ہمارے یہاں یہ چیز مشہور، مگر جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا تو اب یہ چیز ناگواری کی منزل میں داخل ہوتی. ایک عورت حجاب کر رہی، ایک مرد کے خاندان کی خواتین حجاب کر رہی، معاشرے کی وجہ سے کر رہے ہو، رواج کی وجہ سے کر رہے ہو، ماحول کی وجہ سے کر رہے ہو، تو بات ختم. اللہ کی خاطر کر رہے ہو، ثواب سمجھ کے کر رہے ہو، تو اس ثواب میں دوسروں کو بھی شریک کرو، اپنی بہن کو بھی شریک کرو، اپنی بھانجی کو بھی شریک کرو، اپنے بھتیجی کو بھی شریک کرو، اس ثواب کو آگے بڑھاؤ. نماز اللہ کی خاطر پڑھ رہے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو وہاں پہ نماز ایک روٹین میں اس طرح آ گئی ہے جیسے صبح اٹھ کے منہ دھونا اور دانت مانجنا اور نہانا، اسی طرح سے ایک نماز پڑھ لینا صرف رواج تو الگ بات، اور اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، عبادت سمجھ کے پڑھ رہے ہو، خیال کر کے پڑھ رہے ہو کہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہے، تو اس میں دوسروں کو بھی شریک کرو. یہ نام پڑ جائے گا پھر اس کا امر بالمعروف نہی عن المنکر. فاتحہ میں ہم نے سارے مرحومین کو شامل کیا، یہ بات ہر ایک نے خوشی سے سنی. نماز اور حجاب میں امر بالمعروف کرو، اب یہ لفظ ذرا سخت ہو گیا، اب یہ تصور ایسا آ گیا کہ جیسے بڑی خوفناک اور بڑی بھیانک قسم کی عبادت بنا لی گئی ہے. بات وہی، ایک بات، ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، ہمارے یہاں مزاج کیا ہے، مزاج یہ بے تکلف دوستوں کے درمیان بیٹھے، ایک نے کہا کہ بڑی اچھی فلم لگی، چلو چل کے دیکھتے ہیں، بے تکلف دوستوں کے درمیان بیٹھے، کسی اور موقع پر وقت نماز آیا، اس نے کہا بھائیو ذرا 2 منٹ مجھے دینا، میں جلدی سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. جب گناہ کی بات آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تھوڑا انتظار کر لینا، مثلا یہ فلم دیکھ کے آ رہا ہوں، نہیں، چلو ہم سب چل کے فلم دیکھتے ہیں. اور جب عبادت کی بات آتی ہے، ذرا 2 منٹ ٹھہر جانا، میں اپنی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. مزاج یہ، شیطان کا کام ہے تو میں نہیں آتا، ہم، اور جب اللہ کا کام ہے تو بڑی شرمندگی کے عالم میں 5 منٹ کی مہلت لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. یہاں یہ کہنا چاہیے کہ چلو بھائیو ہم سب مل کے نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا، یہ ہمت نہیں ہوتی ہے، کہنے کا موقع سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اب یہ جو ایک بہت اہم اسلام کا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا، کبھی کبھی ایسے الفاظ انداز خطابت میں منہ سے نکل جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ کمپیوٹر کو سامنے رکھ کر ریسرچ کی جائے تو یہ لفظ بالکل ایسا نہ نکلے، لیکن سب سے زیادہ چوتھے امام کے کلام میں ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ نظر آ رہا. حتیٰ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ روزی کی پریشانی، اور خاندان کے جھگڑے، دو بڑے مسئلے. امام نے اس مسئلے کا سبب یا وجہ جو بتائی، الذنوب التي تنزل البلاء و ترد الدعاء و تحبس الرزق، وہ گناہ جس کے نتیجے میں گھر میں بلائیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں، روزی تنگ کر دی جاتی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ امام آخری زمانے کے ہمارے اور آپ کے حالات کو دیکھ کے ارشاد فرما رہے. کہا وہ گناہ، وہ غلطیاں جس کا نتیجہ یہ ہے، بلائیں گھر کے اندر، گھر جو انسان کے لیے پناہ گاہ قرار دیا گیا کہ زمانے کی مشکلات سے بچ کے اپنے گھر میں آ جاؤ، گھر تمہارے لیے جنت ہونا چاہیے، اس جنت میں بلائیں آ رہی ہیں، روزی تنگ کی جا رہی ہیں، دعائیں رد کی جا رہی ہیں، بڑی بڑی معتبر مستند مجرب آپ نے دعائیں پڑھی، اس کی آدھی دعا میں بھی دوسروں کے مسئلے حل ہو گئے. امام نے کہا اس کا کوئی سبب ہوتا، کوئی وجہ ہوتی. ہمارے یہاں اصول دین میں شامل ہے کہ اللہ عادل ہے، کوئی چیز ہے اللہ کی عدالت اور اتنی اہم ہے کہ اسے توحید اور رسالت کے بیچ میں رکھا گیا، عادل خدا وہ یہی ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی وہی دعا فلاں نے کی قبول کر لی اللہ نے، ہم نے کی رد کر دی. اللہ کا مزاج ڈکٹیٹرانہ مزاج نہیں ہے، کہا کوئی غلطی اور خامی تمہاری جانب سے. اور جب امام اسے بتا رہے تو یہ پوری حدیث تو پڑھنے کا موقع میرے پاس نہ آج ہے نہ کبھی ہوتا، لوگوں کو کمپلین ہی رہتی، چار باتیں آپ کہتے ہیں ایک بتا دیتے ہیں، دس باتیں آپ کہتے ہیں تین بتا دیتے ہیں، ہم اصل بات تو بھول جاتے ہیں، باقی ساتھ میں لگ جاتے ہیں، وہ ساتھ کیا ہوں گی نہیں، یہ بس میرا انداز ہے میں کیا کروں. تو خلاصہ یہ ہے ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، چوتھا امام کی حدیث. کہا سنو ہر وقت کمپلین کر رہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، کبھی غور کیا کہ جب موقع تھا امر بالمعروف کا تم نے کس طرح سے اپنے تعلقات، اپنی دوستی، اپنی رشتہ داری، اپنے کاروبار کے فائدے یا کسی اور دنیاوی غرض کی وجہ سے ہونٹوں پہ تالے لگا دی، اور پھر کہہ رہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، پھر کہہ رہے کہ میری روزی اچھی بھلی مل رہی تھی. روزی کی کمپلین کے دو، ایک تو یہ آدمی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، ایک ہے کہ نہیں اچھی بھلی زندگی تھی، اچھا جاب تھا، اچھی نوکری تھی، اچھا کاروبار تھا، یہ اچانک کیا ہوا، اچانک یہ ہوا کہ تم فلا شادی میں گئے کہ جہاں کھلم کھلا حرام اور گناہ ہو رہا تھا. خاموش رہے. اچھا خیر ہر جگہ بولنا میرے بالمعروف نہیں ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ، لیکن امام فرما رہے پرابلم تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری وجہ سے ہے، ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور یہ حدیث دراصل بڑے علی کے کلام کی تشریح چھوٹے علی کے ذریعے، یعنی دعائے قبیل جو مولا متقیان کا گفٹ ہے، اس کی تفسیر اور تشریح جو ہمارے چوتھے امام نے اپنے دادا کے کلام کے کی، وہ بھی علی، یہ بھی علی، پہلے علی نے دعائے قبیل کے شروع میں مبہم سی بات کی، گناہ کے نتیجے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتق الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتق الاسم. دعائے کمیل تو آپ کو آدھی یاد ہوگی، مولا تو کہتے چلے گئے چاہے خدا میرے گناہ بھی معاف کر دے، میرے یہ گناہ بھی معاف کر دے، میرے یہ گناہ بھی معاف کر دے، جو ذلیل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، جو نعمتوں کو واپس لے لیا کرتے، مگر وہ کون سے گناہ؟ یہ چھوٹے علی نے اسی دادا علی کے پوتے علی ابن حسین نے اپنی ایک تفصیلی حدیث میں بتایا. یہ تو آج کل انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل، الگ سے چھپوا کر مجلس کے بعد مومنین کو دی جائے، اور دعائیں کمیل اگر کسی اچھے ادارے نے چھاپی تو آخر زمینے کے طور پہ پوری حدیث اس کے اندر لکھی ہوتی ہے، اس لیے میں اس طرف جا ہی نہیں رہا، ورنہ وہ تو خود سجادیہ کی چاروں یا پانچوں مجالس کا عنوان بن سکتا تھا، مگر ان میں سے ایک چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اچھا اب میں یہاں پہ رکوں اور ایک ایسی بات آپ کو یاد دلاؤں. یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، صرف توجہ ادھر لے جانا، جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا اور پہلا بیعت نامہ، امام زمانہ کا پہلا بیعت نامہ، امام بڑے نازک حالات میں آئیں گے. ابھی ابھی میں انگلینڈ میں اسی بیعت نامے پہ پہلا اشرا پڑھ کے آیا ہوں، دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن موضوع کی مناسبت سے جملہ ربط کا دے کر پھر اپنے اصل عنوان پہ آ جاتا ہوں. پہلا بیعت نامہ ظاہر ہوا، حالات بڑے خراب ہیں، اسلام اور عالم اسلام دشمنوں کے انتہائی شدید دباؤ میں ہیں. خانہ خدا کو بچانے کے لیے امام آئے، خانہ خدا سے پہلے کے جتنے بھی مقدس مقام ہیں سب تباہ ہو چکے ہیں، کوفہ سے لے کے مدینے میں روضہ رسول تک، اٹیک کعبے پہ ہے. امام آئے پہلی آواز پہ 313 اور پھر 10,000 جمع ہو گئے، لشکر تڑپا جا رہا ہے، مولا آگے بڑھیے، مولا اب تو آپ کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے. دشمن اللہ کے گھر تک پہنچ چکا ہے، مقابلہ کریں، اور امام فرما رہے نہیں میں جنگ کروں گا ہی نہیں. نعوذ باللہ، میرے الفاظ میں توہین امامت نہ آ جائے، ورنہ انداز یہ کہ میں تو جنگ کروں گا نہیں، تو مجمع پوچھ رہا تو پھر ظاہر کیوں ہوئے؟ آپ تو آئے تھے آخری جہاد کے لیے، جہاد کرنا ہی نہیں تھا تو 50 سال اور نہ آتے، 200 سال اور نہ آتے، آئے بھی ظاہر بھی ہوئے، لوگ بھی آ گئے، فوج 10,000، اور کہہ رہے کہ نہیں میں جہاد نہیں کروں گا جب تک کہ پہلے تم مجھ سے 25 باتوں کا وعدہ نہ کرو. اور اس کے اوپر میں نے حال میں جو اشرا پڑھا تو پڑھا، 7 سال پہلے شارجہ میں بھی اشرا پڑھ چکا ہوں، لیکن ان 25 میں سے ایک بات کی وجہ سے مجھے یہ ساری روایت آپ کے سامنے دہرانا پڑی، جس روایت کی اہمیت کے لیے مولا کا یہ جملہ بھی کافی. یہ روایت آخری امام کے جہاد کے بارے میں، اور ہم تک کس نے پہنچائی؟ پہلے امام. ابھی امامت کی پہلی منزل ہے ممبر کوفہ سے میرا مولا اس روایت کو نقل کر رہا آخری امام کے بارے میں، اتنا پہلے سے. 12ویں امام کی بات تھی، 11ویں بتاتا، 10ویں بتاتا، چلے 9ویں صحیح، پہلا امام. اور خالی بتا نہیں رہا، ساتھ میں ایک ایسا جملہ کہہ رہا جو بہت کم حدیثوں کے ساتھ اٹیچ ہوا، بہت کم، شاید انگلیوں پہ گنی جا سکے حدیث اس میں یہ جملہ آیا. مولا نے کہا سن تو رہے ہو، خالی سننا نہیں، گھر جاتے اس کو لکھ لینا، اور لکھ کر اپنے گھر میں محفوظ کرنا، یعنی اگر تمہیں ضرورت نہ پڑے تو تمہاری اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کی اولاد. بہت کم حدیثیں ہیں جہاں یہ لفظ امام کہتے ہیں کہ اس کو سن کے لکھ لینا، ان میں کیے. خیر اب یہ تو میں ذرا سا ایک ایسے موضوع پہ چلا گیا جس کے لیے 10 دن بھی ناکافی ہیں، تو جو میرا اصل موضوع ہے ان 25 میں سے ایک بات یہ کہ میں اسی وقت اپنا جہاد شروع کروں گا جب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے. یہ وہ فریضہ جو زمانے کے امام نے خالی اپنے بیعت نامے میں نہیں کہا، جہاں قرآن نے یہ بتایا، اسلام کوئی چیز چھپا کے، اب بڑا سلینگ سا ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے جو ممبر اور مجلس کے لیے تو مناسب نہیں، کوئی چیز چھپا کے، سبز باغ دکھا کے، لوگوں کو الو بنا کے اپنے قریب نہیں لاتا ہے، جب پہلے تو ان سے کلمہ پڑھوا لو، پھر جب آ جائیں گے اسلام کے اندر تو پھر مار مار کے ہر چیز بنوا لینا، نہیں. پہلے سے بتا دیا یہ ہے اسلام، قبول کرنا ہے تو آ جاؤ، نہیں چاہیے چھوڑ دو، چھپا کے کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی. تو جہاں سورہ حج میں قرآن نے زمانے کے امام کے بارے میں بتایا کہ جب وہ آئیں گے تو کیسے حکومت کریں گے، پہلے سے بتا دیا ایسی حکومت کریں گے، تاکہ اگر تمہارے بس اور اختیار میں نہ ہو ایسی حکومت تو دعا مت مانگو، مت کہو الجل، مت کہو اجل اللہ، ایسا نہ ہو کہ ابھی یہ دعا مانگو بعد میں کون بولا. اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی ایسی حکومت ہوگی، پتا ہوتا تو ہم کو یہ حکومت چاہیے ہی نہیں. ایسا بھی کوئی ہوتا ہے. آٹھویں امام کی کنیز یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی؟ ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آٹھویں امام کا یہ نظام ہے، اب تو میں پھنس گئی آٹھویں امام کے گھر میں. بہت مشہور روایت، میں نے اس کو سینکڑوں مرتبہ تو اسی گلف میں پڑھا. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایسا کون ہوگا. ہو سکتا ہے کہ زبان سے کوئی نہ کہے، دل میں تو آواز آ رہی ہوگی نا، مولا جب آپ ہمارے پر دادا کے زمانے میں نہ آئے اور سکڑ دادا کے زمانے میں نہ آئے اور دادا کے زمانے میں نہ آئے اور باپ کے زمانے میں نہ آئے تو ہم ہی رہتے تھے جس کے زمانے میں آپ کو ظاہر ہونا. اگر پہلے سے معلوم نہ ہو، امام تو آ کے حجاب کروائیں گے، امام تو آ کے نمازیں پڑھوائیں گے، امام تو آ کے نوجوانوں کو ڈسکو اور ڈانس سے دور کریں گے، امام تو آ کے کالج اور یونیورسٹی کی پرومو نائٹ پہ پابندی لگائیں گے. مولا یہ تھا آپ کا نظام، پہلے سے معلوم ہوتا ہم اس کے لیے تڑپتے ہی نہیں. تو پہلے سے بتا دیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جسے ہم حکومت دیں گے. قرآن سورہ حج، وہ زمین میں نمازیں قائم کرے گا، زکات دلوائے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہیں عن المنکر کرے گا. بیعت نامے کے اندر تو آپ پھر 50 سوال اٹھا دیں گے، روایت، راوی، کتاب، مؤلف، معتبر، ضعیف، قوی، جھوٹی، ایک قرآن کی آیت کے اندر بات واضح ہو گئی. تو امر بالمعروف جو امام زمانہ کے جہاد کا اہم ترین لازم حصہ، چوتھے امام ان کے کلام میں دیکھیے سب سے زیادہ آپ کو امر بالمعروف کا تذکرہ وہاں ملے گا. امر بالمعروف کا سب سے مختصر اور کمزور مرحلہ بائیکاٹ، یعنی نہیں جانا، شادی، برتھ ڈے، خاندانی اجتماع اور کوئی ایسی جگہ، یہ بھی امر بالمعروف کا حصہ ہے، کمزور ترین ہے لیکن ہے. کم از کم اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے. پابند نماز شب، دوڑے دوڑے پہنچے جا رہے ہیں ایسی تقریبات میں کہ جہاں گانے بھی بج رہے ہیں اور بے پردگی بھی ہو رہی، بھائی کچھ نہیں بول سکتے. تعلقات ایسے ہیں، رشتہ داریاں ایسی نازک ہیں، زبان سے کہنا مشکل ہے. کم سے کم کمزور ترین مرحلہ. امام فرماتے ہیں پھر کل نہ کہنا کہ روزی کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. کل یہ نہ کہنا کہ اتنی طاقتور دعائیں میں نے پڑھی، نتیجہ کیوں نہ نکلا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. کل نہ کہنا میرے گھر میں بلائیں کیوں آ رہی. اب یہ تو میں نے خالی ایک وہ حدیث پڑھی جس کے اندر چوتھے امام نے براہ راست ہمارے آج کے اہم ترین مسائل کی وجہ جمع کی، ورنہ تو کتنی حدیثیں امام کی ایسی. مگر چوتھے امام، امام زمانہ، میں انہی دو معصومین کے درمیان رہتے ہوئے اس مسئلے پہ ایک بات کی ہے، میں ان دو معصومین سے نہیں ہٹا، ورنہ تو ہر امام کے واقعات. اب دیکھیں آٹھویں امام کا میں نے خالی ایک جملے میں حوالہ دیا کہ اگر واقعہ پڑھوں گا ایک تو مشہور، اور پھر تقریر آٹھویں امام کی طرف چلی جائے گی ماہ سفر. آپ حالات سنیں گے آٹھویں امام کے، وہاں علماء یہ واقعہ پڑھ دیں گے. چوتھا امام سب سے زیادہ زمانے کے امام کی تیاری کرے، مگر آقا حسین اور امام زمانہ کے جہاد کا فرق کہ امام کے آنے کے بعد دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا. آقا حسین نے کسی مرحلے پہ یہ نہیں کہا کہ میں ظلم کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، وہاں بھی جملہ یہی تھا. لیکن یہ بات میں اب کل یا پرسوں بیان کروں گا، آج نہیں. دونوں کے جہاد میں یہ فرق کیوں ہے؟ جو بات میں نے کل چھیڑی تھی ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ آ گیا. ابھی تو صرف یہ جو جملہ میں دو دن سے کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ تیاریاں امام کے لیے. ایک ایسا مسئلہ ہے جو 1200 سال سے عاشق قسم کے صاحبان ایمان کے دل میں ہے, امام کے دیدار کے لیے تڑپنے والے. یہ ایک الگ موضوع ہے. یعنی غیبت امام شروع ہوئی اور ایسے لوگ ہمارے سامنے آ گئے جو تڑپ رہے ہیں کہ مولا دوسروں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں اپنی زیارت کرا دیجیے. گرچہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ آخری زمانے میں اتنے سارے دعوے دار آئیں گے کہ ہماری امام سے ملاقات ہوئی. کہ آدمی سوچے گا کہ اتنی ملاقاتیں تو نہ کلینی کی ہوئی, نہ صدوق کی ہوئی, نہ توسی کی ہوئی, نہ ہلی کی ہوئی, نہ مجلسی کی ہوئی, نہ شیخ جعفر کی ہوئی, نہ محسن الحکیم کی ہوئی. اس میں کیا ایسے سرخاب کا پر لگا؟ دن میں 15 دفعہ یہ امام سے ملاقات کر کے پبلک کو بتاتا. آخری زمانے کی نشانیاں نہیں, لفظ بدل دوں, آخری زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ, علمان علمان من فتنت الزمان, اس میں سے کیے. مگر فتنہ وہی چیز بنتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہو. جھوٹے نبی کا دعویٰ اسی جگہ ہوگا جہاں نبوت کا عقیدہ مانا جاتا ہو. اب آغاز میں بالکل شروع زمانے میں غیبت شروع ہوئے, 100-200 سال ہوئے, علی ابن محضیار کوفی تڑپ رہا. مجھے اپنے مولا کی زیارت کرنا, مجھے اپنے مولا کی زیارت کرنا, خاص طور پر اس لیے بھی یہ غیبت کے آغاز کا ایک نوجوان ہے. کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ کہ اسے ایسے لوگ ملتے آئے ہیں جنہوں نے امام کو دیکھا تھا جب تک غیبت شروع نہیں ہوئی, یا ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے باپ یا دادا نے امام کو دیکھا. اب تو 1200 سال آ گئے نا, لیکن 100 سال پہلے کا واقعہ. ہم خاندان میں ایسے بزرگ مل جائیں گے کہیں گے بیٹا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ وہ امام سے مسلسل ملاقات کرتے تھے, یعنی 10ویں امام یعنی 11ویں امام. یہ رو رو دیتا تھا کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے اپنے ان بزرگوں کے مقابلے میں. وہ اپنے زمانے کی حجت خدا کی زیارت کرتے رہا, میں کیوں محروم؟ تڑپا, دعائیں کی, اعمال کیے, اور ہر اس جگہ پہ گیا جہاں پر امام کے جانے کے امکانات ہوتے. کئی کئی علاقوں کا نام تو دعائے ندبہ میں, دعائے ندبہ میں جگہ آتی ہے نا کہ مولا میں کہاں جا کے آپ کو ڈھونڈوں. حتیٰ یہ کہ پہاڑ جبل رضوا کا نام بھی. تو یہ روایتیں ایسی ہیں جو آج کل کم پڑھی جاتی ہیں, اس لیے کہ آج کل اس لیے لوگ گھبراہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب امام کی شروع شروع کی غیبت تھی, نام سے کسی نے کہا میں نے امام کو فلاں پہاڑ پہ دیکھا, اور ایسے لوگ ہیں جو امام کو دیکھے ہوئے ہیں تھوڑا دن پہلے تک, ہر جگہ گئے, حج پر بھی اور بیت المقدس بھی اور جن جن مسجدوں. اس زمانے میں مسجد سہلا اور مسجد جمگران اتنی معروف نہیں تھی, پھر بھی ذکر تھا, گئے. سب سے زیادہ اس زمانے میں مشہور تھا کہ امام حج پر تو آتے ہی آتے ہیں. یعنی حقیقت ہے, خالی مشہور نہیں تھا. 20 سال آج کل کے حج نہیں کہ ٹھار سے آپ VIP بن کے حج کر کے چلے آتے ہیں, تکلیفیں زحمتیں اٹھا کے حج کرنا. ایک بار کے بعد آدمی کان پکڑ لیتا تھا. یہ 20 سال صرف اس وجہ سے حج پہ گیا کہ حج کے دوران مجھے اپنے آقا اور مولا کی زیارت کرنا ہے. من جد وجدہ, مولا کا فرمان جو کوشش کرتا رہے وہی چیز کو حاصل کرتا. ہم نے ایک آدھ مرتبہ ٹرائی کی, موقع نہیں ملا, چھوڑو پتا نہیں صحیح ہے غلط ہے, ہم دوسرے راستے پہ چلے گا. یہ لگا رہا لگا رہا لگا رہا لگا رہا. جو دعا کے لیے بھی امام نے اصول بتایا, جو فقیر ایک بار بیل بجا کے یا نوک کر کے آگے بڑھ جاتا وہ بھوکو مر جاتا, اس کو کہیں سے بھیک نہیں ملتی. جو لگا رہے دروازہ توڑنے کو تیار ہو جائے, گھنٹی خراب کرنے کو تیار ہو جائے, چمٹ کے آپ کی جان کو چمٹ جائے, نہ دینے کا ارادہ پھر بھی ہم کچھ دے دیتے. بھلا تو ٹلے نا, راستہ تو کھلے نا. امام نے کہا وہی دعا کامیاب ہے جو اس طرح سے مانگی جائے. یہ تو بالکل الگ موضوع. آپ بہت دعا کے حوالے سے بالکل الگ موضوع ہے. لگا رہا 20 سال پہلے حج، 5 حج، 7 حج، 10 حج، 15 حج، 18 حج، امام کی کئی زیارت نہ ملی، پھر بھی جا رہا، پھر بھی جا رہا، پھر بھی جا رہا. پرانے زمانے کا مشکل ترین حج، آخر 20واں حج سالس نے کیا، وہاں بھی زیارت نہیں ملی، حج مکمل ہو گئے. الوداعی طواف کے لیے خانہ کعبہ کے گرد گھوما، آخری بس اب نکل رہا ہے مکے سے، اور اس الوداعی طواف میں ہر سال کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دیا. مولا یہ 20واں حج بھی گیا، پورا 1 سال معاملہ ڈیلے ہو گیا، ناکام، مایوس. امام کا غلام آیا. اب میں بہت ساری تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں. چل، امام نے بلایا. امام کا خیمہ طائف میں لگا ہوا تھا، مکے کے قریب ترین شہر طائف. طائف میں گیا، وہاں بہرحال امام سے ملاقات ہوئی. باقی ساری چیزیں اور تفصیلات چھوڑتے ہوئے، مولا اچھا آپ حضرات بھی، اچانک امام سے ملاقات ہو جائے تو حد